كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حياتي لكتشر نمبر 10 جزء 9. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آج ہم سورہ آراف کی آیت نمبر 158 دیکھیں گے، اور ہمارا ٹاپک رہے گا آخرت سے غفلت کا نقصان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلكم تهتدون. ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس رب کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. ہمارے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے، آج ہم جو قرآن حیاتی سیریز ہماری چل رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ جیسے روزانہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، اور ہم ابھی تک کافی احادیث پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، یا اس کی کتنی اہمیت ہے، ایک مومن کا تعلق قرآن کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، اور دو ہی لوگ ہیں جس پر رشک یا حسد کیا جا سکتا ہے، ایک قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا. آج ایک ہم حدیث دیکھیں گے جس میں ایک مومن کا تعلق قرآن کے ساتھ بتایا گیا ہے، اور میں اور آپ یہی کوشش کر رہے ہیں، آپ سب بھی یہاں اسی لیے جمع ہیں اور اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اس قرآن سے ہم وہ موتی چن سکیں جس پر عمل کر کے ہم آخرت کی اپنی زندگی کو آباد اور خوشحال کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں. کیونکہ یہ قرآن ہمیں زندگی دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں اس راستے کی طرف لے کر جاتا ہے جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جنت کا راستہ ہے، جو ہمیں انعام کے بدلے میں ملے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو الحمدللہ، اس قرآن سے جتنا ہمارا ناطہ مضبوط ہوگا، اس قرآن سے جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے اس راستے کی طرف چلتے چلے جائیں گے. اور چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی وہی ہے، اور یہی بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جتنا ہم قرآن اور سنت سے دوری اختیار کریں گے، آخرت سے غافل ہو جائیں گے. جتنا قرآن اور سنت سے جڑے رہیں گے، اتنا ہی ہم آخرت کے لیے تیاری کرتے چلے جائیں گے. تو لہٰذا اس قرآن کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اور یہ واقعی میں ہماری زندگی ہے. جس طرح سے مردہ زمین پر بارش جب پڑتی ہے یا برستی ہے تو وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح سے مردہ دلوں پر، وہ لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کی روحیں ختم ہو چکی ہیں، جب ان کے اوپر وحی الہی کی بارش ہوتی ہے تو وہ جی اٹھتے ہیں، اور ان کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے. تو قرآن اور مومن کا تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آج ہم اردو ہی میں لے لیں گے، اس کو عربی میں نہیں، کیونکہ حدیث کافی لمبی ہے. ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کسی ہے، ایک پھل ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے. اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کسی ہے، کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی، البتہ مزہ اس کا میٹھا ہوتا ہے. یعنی قرآن پڑھنا بھی یا قرآن پر عمل کرنا، یہ بھی باعث اجر ہے، اور پڑھنا بھی باعث اجر ہے. تو ایون اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا، یعنی اس کو نہیں آتا ہو، اتنا اس میں ماہر نہ ہو، لیکن عمل کرتا ہو، تو کھجور کی مثال ہے. اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ہنزل یعنی ایلوے کسی ہے، کہ اس کی خوشبو بھی کوئی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کسی ہے کہ اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن مزہ اس کا کڑوا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال ترنج کسی ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کسی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کو ذہن نشین کرانے کا انداز آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے وہ واقعی میں ساحرانہ اثر رکھتے تھے، کہ بعض باتیں ساحرانہ اثر رکھتی ہیں، یعنی انداز ایسا ہوتا ہے بات کو بیان کرنے کا یا مثال بتا کر پیش کرنے کا یا پھر ذہن نشین کرانے کا کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جاتی ہے۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی عظمت ذہن نشین کروا رہے ہیں اور اس کے لیے بہترین مثال دی ہے کہ قرآن مجید خود ایک خوشبو ہے، اگر مومن اسے پڑھے گا تب بھی اس کی خوشبو پھیلے گی اور منافق پڑھے گا تب بھی اس کی خوشبو پھیلے گی۔ البتہ مومن اور منافق کی شخصیوں میں بڑا فرق ہے، اور وہ ہے ایمان اور نفاق کی وجہ سے۔ اگر مومن ہے اور قرآن نہیں پڑھتا ہے تو خوشبو تو اس کی نہیں پھیلتی، لیکن اس کی شخصیت بہرحال اچھی ہوتی ہے، اس پھل کی مانند ہوتی ہے جو خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر منافق ہے اور قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی خوشبو بھی نہیں پھیلتی اور اس کی شخصیت بھی تلخ اور بدمزہ پھلکی سی ہوتی ہے۔ تو وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایک ایسے خوبصورت اور اچھے پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہو اور جس کا مزہ بھی اچھا ہو۔ اور جو قرآن ویسے ڈیلی ریگولر تو نہیں پڑھتا ہے لیکن کم از کم عمل کرتا ہے قرآن کے مطابق، تو بھی اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ تو بس بات اتنی یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اور اس کے نتائج جو ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ آپ اس قرآن سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کون سا پھل بننا چاہتے ہیں جس کی خوشبو بھی اچھی ہو اور جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو۔ تو اللہ کرے کہ ہم واقعی میں اس قرآن سے دونوں قسم کے فائدے اٹھانے والے بنیں، کثرت سے اس کی تلاوت کرنے والے بھی بنیں اور اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں، تاکہ خوشبو بھی اچھی آئے اور ذائقہ بھی اچھا ہو۔ اب آئیے آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہے آخرت سے غفلت کا نقصان۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کا مقصد یا جو انبیاء آئے ہیں ان کی بعثت کا مقصد یہی رہا ہے، جتنے بھی انبیاء آئے سب یہی تعلیم لے کر آئے تھے کہ آخر کار تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر بھی تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیع، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، اور کس رب نے مجھے بھیجا ہے؟ وہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جو اس کا مالک ہے، اور وہی رب ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی یہاں ہر رسولوں کی تعلیمات کا یہ لازمی حصہ تھا کہ انہوں نے موت و حیات کی حقیقت بتا دی انسانوں کو۔ پہلے انسان یہ سوچتا تھا کہ اچھا یا تو وہ ہزاروں سال جیے گا، یا جینے کے بعد جب موت آئے گی اس کے بعد اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ غفلت کا شکار تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیج کر وہ تمام غلط فہمیاں دور فرما دی اور بتا دیا گیا کہ ہم نبی بھیجیں گے، ہم کتابیں بھیجیں گے، اور جو کوئی ان نبیوں اور کتابوں کی پیروی کرے گا وہی راہ راست پر ہوگا اور وہی کامیاب ہوگا، اور جو کوئی نبوی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو دنیا میں پوری طرح انوالو کر لے گا وہ لوگ آخر کار نقصان اٹھائیں گے آخرت میں اور انہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اب دیکھیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب زمین پر بھیجا جا رہا تھا تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول سے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی نافرمان ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے۔ اور اسی لیے یہ بات بھی ہمیں بتا دی گئی تھی کہ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے اس کے کہ ایک دھوکے کی ٹٹی، ایک دھوکے کا گھر۔ اور واقعی میں دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے ہم سب کے لیے بنائی ہے انسانوں کے لیے، لیکن یہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ ٹیمپرری ہے ہماری زندگی۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، جس نے زندگی دی ہے لازماً ایک دن موت بھی دے گا، تو ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے. اور اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پیروی کریں اس کی تاکہ ہم ہدایت پا سکیں، تاکہ ہم راہ راست پا سکیں. یہ سورہ آراف کی آیت ہے اصل میں، اور سورہ آراف ایک طرح سے بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، کیونکہ اس میں جو شروع کی آیت تھی آیت نمبر 50 اور 51، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیں گے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، کہ یہ آپس کا ایک طرح سے ایک مکالمہ ہے، کنورزیشن ہے، جو بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن جو کہیں اونچائی پر ہوں گے، واللہ عالم اصحاب الاعراف ہوں گے یہ، اور وہ لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے، یعنی ان کی نگاہیں اتنی تیز کر دی جائیں گی کہ وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، یا ان کے سامنے ایسا منظر چلایا جائے گا کہ ان کو ہر چیز سامنے نظر آئے گی. تو یہاں ان کا مکالمہ بتایا گیا جو ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے، کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو کیسے سنواریں، میں اور آپ اپنی زندگیوں کو کیسے راہ راست پر لائیں، ہم کس طرح سے غفلت سے بچیں، کس طرح سے ہم اپنے ان دنیا کے اوقات کو ایسے کاموں میں لگائیں جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے، جو ہمیں آخرت میں نقصان سے بچا لے، جو ہمیں آخرت میں حسرت و یاس کا شکار ہونے سے بچا لے، یعنی ہم غفلت سے بچ جائیں. تو وہ لوگ آپس میں بات چیت کریں گے اور کہیں گے کہ پھر یہ آراف والے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیے تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہوگا. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو یا ہمیں دے دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. بہت یہ آیت ہمیں غور و فکر پر مجبور کرتی ہے، ہمیں یعنی ذہن عجیب سی فکر میں گم ہو جاتا ہے اور گرفتار ہو جاتا ہے کہ کیسا ہوگا اس وقت. یہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بس ایک کھیل تماشا سمجھ لیا تھا، تفریح گاہ بنا لیا تھا، اور جنہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا تھا، جو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے فلیوم ننساہم، آج ہم ان کو بھلا دیں گے، کیسے کما نسولکا ایومہم ھذا، جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا. یعنی آج میں اور آپ دنیا میں اس بات کو یاد نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، وہ لوگوں کو زندگی اور موت کی حقیقت بتانے کے لیے آئے تھے، وہ لوگوں کو زندگی کے بعد جو دوبارہ زندگی شروع ہونی ہے اس کی حقیقت بتانے آئے تھے، وہ لوگوں کو غفلت سے چونکانے کے لیے آئے تھے. لیکن آج کیا ہوا، آپ خود دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس قدر مست مگن ہیں، آج ہم کس قدر دنیا کے کاموں میں انوالو ہیں، ہمیں کچھ ہوش و حواس ہی نہیں. ہماری پوری زندگی، کئی لوگ ہیں جن کی پوری زندگی صرف دنیا 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 کے پیچھے چلی جا رہی ہے، بھاگے چلے جا رہے ہیں، صرف دنیا حاصل کرنے کی لگن نے انہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور یہاں تک کہ تم قبریں دیکھ لیتے ہو، یعنی تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے. اب بتائیے یہ غفلت ہمیں فائدہ دے گی؟ آخرت سے غفلت، آخرت سے لاپرواہی، دنیا کے فضول کاموں میں لگے رہنا. سبحان اللہ، انبیاء کی تعلیمات کتنی بہترین تھی، ہر نبی یہی تعلیم لے کر آئے، ہر نبی کا یہی پیغام تھا اپنے پیروؤں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، یا جو اس وقت ان کے مخاطب لوگ تھے، سب کے لیے یہی میسج تھا کہ تم ہماری بات مان لو، اس دنیا میں غافل ہونے کی بجائے، آخرت سے غافل ہونے کی بجائے، اس دنیا میں انوالو ہونے کی بجائے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو، وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے پسند فرمائے ہیں. رسول آئے تو اسی لیے تھے نا، وہ ہدایت لے کر آئے تھے، ان کی پیروی کرنا ہم پر لازم تھا، لیکن آج ہم کس طرح سے شکار ہیں آپ بتائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور آج ہم کن حالوں میں ہیں؟ جیسے کہ وہ لوگ, دنیا ان کے ہاتھ میں آتی تھی, دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے آتی تھی, لیکن وہ اسے بے پرواہی برتتے تھے, وہ نظریں پھیر لیتے تھے, وہ دنیا میں ایسے رہتے تھے گویا کہ ایک مسافر ہوں. ان کو غفلت نہیں تھی آخرت سے, وہ آخرت کے بارے میں بہت کانشیس تھے, یعنی ان کو فکر تھی اس بات کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا انجام, یا ہمارا کیا معاملہ ہونے والا ہے, اس بات کی فکر ان کو زیادہ رہتی تھی. اور اسی بنا پر وہ دنیا میں ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے تھے صحابہ اکرام, کیونکہ وہ اس دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح جان چکے تھے کہ یہ دنیا آخر کار ختم ہو جانے والی ہے, یہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. لیکن آپ خود بتائیے, ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا آج نہیں کل کر لیں گے, کل نہیں پرسوں کریں گے. ہماری زندگی کے کتنے دن ایسے گزرتے چلے جا رہے ہیں نا, لاپرواہی میں, صرف یہ کر, یہ کہہ کر, اور یہ بھروسے پر کہ کل ہو جائے گا, کل ہو جائے گا. کل کس نے دیکھا, کل کس نے دیکھی؟ آج ہم اس قدر غفلت کا شکار ہیں اور اس قدر دنیا میں انوالو اور مگن ہیں, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں, احادیث کیا ہیں, ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. اب بتائیے, جب بچہ اسکول جاتا ہے اور وہ اسکول میں کوئی بکس کھول کر نہ دیکھے, ٹیچر جو پڑھا رہی ہیں اس کو بھی غور سے نہ پڑھے, لاپرواہی برتے, اس کا کوئی ہوم ورک کمپلیٹ نہ ہو, کوئی اسکول ورک کمپلیٹ نہ ہو, کلاس ورک کمپلیٹ نہ ہو, ایسا بچہ پاس ہو سکتا ہے بھلا؟ ایک بچہ ہے جو کمپیوٹر گیم میں دن رات بیٹھا ہوا ہے یا دوسرے گیمز کھیل رہا ہے یا بس دن رات کھیلنا کودنا کھیلنا کودنا, کیا ایسا بچہ پاس ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں ہو سکتا. اس نے پورا سال اپنا غفلت میں گزار دیا تو پھر وہ اگلی کلاس میں کیسے ٹرانسفر ہوگا, کیسے آگے بڑھے گا؟ تو سیم وہی تو معاملہ ہمارا ہے کہ آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, آج ہم فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں, جو ہماری پرائیورٹیز سیٹ ہونی چاہیے وہ بالکل اپوزٹ ہیں کہ جو تھا نہ خوب وہی خوب تر ہوا والا معاملہ ہے. تو کیوں ہم غفلت کا شکار ہیں؟ کیوں ہمیں یقین نہیں آتا کہ آج جو بھی کام کریں گے اس کا اجر کل آخرت میں ہم کو ملے گا, ہماری آخرت سمر جائیں گی, ہماری آخرت بن جائے گی, لیکن آج ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی ہوش و حواس ہی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, اور آخرت سے ہم غافل ہو گئے. جبکہ انبیاء کی تعلیمات کا پہلا نقطہ ہی یہ تھا, جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب کی زندگی کا مقصد اور مشن ایک ہی تھا کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ, زندگی کی حقیقت سمجھاؤ, آخرت کا یقین دلاؤ. تو ہم سب کو ایک دن جانا بھی ہے. یہاں پر رسول کی کیا بات کی گئی ہے, جو سورہ آراف ہم نے پڑھی تھی ابھی 158, کے اللہ کے رسول کس طرح پیغام پہنچا دیتے تھے, کس طرح بات کو سمجھا دیتے تھے, اور کس طرح لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. لیکن آج کیا ہماری زندگی کا مقصد ہمیں نظر آتا ہے؟ کیا ہم اس قرآن کی پیروی میں, اس حدیث کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے اندر ترغیب پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کو اس طرف بلا رہے ہیں کہ جو خیر ہم نے حاصل کی ہے وہ دوسروں کو بھی مل جائے؟ نہیں, آج ہماری زندگیاں بالکل ان تمام کاموں سے بے بہرہ ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کو تو کھانے پکانے سے فرصت نہیں ہے, اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے, ہم دوسرے کام کہاں کے کریں گے؟ تو ایسا نہیں, آپ کو اسی زندگی سے وقت نکالنا پڑے گا, انہی کاموں سے اپنے وقت کو صحیح ٹائم کے مطابق کیلکولیٹ کر کے کام انجام دینے پڑیں گے, ادروائز نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو یہی دنیا کی ایک زندگی ہم کو ملی, کوئی اور دوسری زندگی نہیں ملے گی ہمیں نیک عمل کرنے کے لیے. تو ہم کیوں غفلت کا شکار ہیں؟ ہم کیوں غافل ہوئے ہوئے ہیں اپنی اس آخرت سے, اپنے انجام سے, اپنے اصل ڈیسٹینیشن سے کہ آخر کار ہمیں سب کو وہیں جانا ہے, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ عام لوگ ہوں, چاہے کوئی خاص لوگ ہوں, اور سب کو پولیس رات سے گزرنا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسے اعمال کر لیں, اور کیوں نہ ہم غفلت سے چونک جائیں, غفلت سے جاگ جائیں, اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں, اپنی آخرت کو بہتر اور فائدہ مند بنانے کی کوشش کریں. تو انبیاء کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو جگائے. اور آج بھی آپ دیکھیں, چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 1400 سال, یعنی آپ کی وفات ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں, زیادہ ہی ہوا ہے بلکہ عرصہ اس سے, اب رسول اللہ کی بات کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکائیں، ہم ان کو الرٹ کریں، ہم ان کو ان کے نفع و نقصان کے بارے میں بتائیں کہ دیکھو تمہارے یہ فضول کاموں کی وجہ سے، بیکار کے کاموں کی وجہ سے تمہارا یہ نقصان ہو سکتا ہے، کہ تمہیں پسند ہے کہ آخرت کا نقصان ہو جائے تمہارا؟ تو انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو چونکائیں، ان کو غفلت سے جگائیں اور آخرت کا یقین ان کے اندر پیدا کریں تاکہ لوگ اس کے مطابق پھر تیاری کریں اپنی اگلی دنیا کے مطابق۔ لیکن آج بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے، اور بس سن لیا کہ آخرت ہے، زبان سے رٹا رٹائے جملہ بول دے کہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے، یہ یقین ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ کو جب یقین ہو جائے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، حساب کتاب ہوگا، تو آپ کی زندگی بالکل چینج ہو جائے گی، بالکل الگ معاملات ہو جائیں گے آپ کے ہر بات میں۔ تو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے انسان غفلت کا ہی شکار ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے تھے وہ، انہیں چھوڑ کر، جن کو معلوم ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری کرنا۔ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بلائیں، اور جو راستہ سیدھا ہوتا ہے صراط مستقیم والا، وہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو انبیاء کی ہدایت اور پیروی کے بغیر، انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کو غفلت سے چونکنا ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے، آپ کس طرح سے آخرت سے غافل ہیں۔ ہم اپنا احتساب کریں، ہم میں سے ہر کوئی اپنا احتساب کرے، محاسبہ کرے، کہیں ہم نے دین کو کھیل تماشا تو نہیں بنا دیا، کہیں دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں تو نہیں ڈالے ہوئے، کہیں ہم نے اس کو لہو و لعب تو نہیں سمجھ لیا، اس دنیا کی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو ہم اس طرح سے تو نہیں گزارے کہ ہم صرف دنیا کے لیے جی رہے ہوں۔ اور سوچے کہ کہاں ٹائم زیادہ جاتا ہے آپ کا، کہاں وقت لگاتے ہیں ہم، جب دین کی بات آتی تو کہیں آپ مذاق اڑانے والے تو نہیں بن جاتے کہ چھوڑو یہ باتوں کو، بہت دیکھ لی دیندار لوگ، یہ مذاق اڑانا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی آیت کا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کسی سے واسطہ پڑا ہوگا کہ جو ہو سکتا ہے اتنے باعمل نہ ہوں، تو ہر کوئی تو ویسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے کئی نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کی نیکی اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتے، سبحان اللہ، ایسے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی زمین پر آج بھی۔ تو اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اچھے برے لوگوں کی وجہ سے، یہ برے لوگوں کی وجہ سے ہم دین کا مذاق بنا لیں اور کہیں کہ نہیں ہم تو بس دور ہی بھلے، آپ اس طرح سے ایکسکیوزز نہیں پیش کر سکتے، بہانے نہیں تراش سکتے آپ۔ تو ہمیں تو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے نیکیاں کشید کرنی ہیں، ہمیں اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جب تک یہ تعلیمات ہمارے اندر عام نہیں ہوگی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر وہی بات کہی گئی ہے کہ غفلت سے ہم کو چونکنا ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو نکال باہر لانا ہے، ہمیں کامیابی اور ناکامی کا معیار پرکھنا ہوگا، جانچنا ہوگا کہ ہماری نظر میں جو کامیابی کیا آیا وہی کامیابی ہے، یا اللہ کی نظر میں جو کامیابی ہے وہ کامیابی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی پوری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا تھا، کہ اعمال صالحہ انجام دینا، درگزر سے کام لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی پیروی، اس لیے وہ سب سے بہترین لوگ تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین جو دور ہے وہ میرے صحابہ کا، جو کمپینینس ہے ان کا دور ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے، تو ان کی بات ہی بالکل مختلف تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو آنے والے ہیں وہ لوگ سب سے بیسٹ ہوں گے، یعنی تابعین، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، وہ تابعین کہلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ایک اور تھرڈ پیریڈ کی بھی آپ نے بات کی اور تعریف کی، کہ تبع تابعین، جو کہ تابعین کے اسٹوڈنٹس تھے۔ تو سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بیسٹ جنریشن تھی وہ صحابہ، پھر تابعین اور تبع تابعین، لیکن اب ہم ان کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسلاف ہیں ہمارے، اور ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن اور سنت ہمارے سامنے ہیں۔ تو جس نے دنیا میں دل لگایا، دنیا کی باتوں پر مسلسل کان دھرتا رہا، بے شک اس کے لیے آخرت میں نقصان ہوگا، وہ آخرت میں بدبخت اور نامراد کہلائے گا۔ اور جس نے اللہ کی ہدایت کو پیچھے ڈال دیا، ظاہر سی بات اس کا ٹھکانے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، یہ اپنے ہی خیالات میں، اپنے ہی معاملات میں الجھے رہے، اور دنیا ہی دنیا حاصل کرتے رہے، اور آخرت کو فراموش کر دیا، تو کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ تو اسی بات کو آپ کو اور مجھے سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ کہاں کہاں ہماری زندگی غفلت کا شکار ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنا رویہ درست رکھنا ہوگا، دنیا کی زندگی کو آپ فضول کاموں میں اور لغویات میں نہیں لگا سکتے. آپ دیکھیں ایک ہی زندگی ملی ہے اور آپ اس کو فضول کاموں میں لگا دیں گے اور غافل ہو جائیں گے آخرت سے, تو آپ کے پاس پھر دوسرا چانس کیسے ملے گا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اچھا دوسرا چانس مل سکتا ہے نہیں مل سکتا؟ کیونکہ عالم آخرت کے بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے, سب غیب میں چھپا ہوا ہے. ہاں, جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتا دیا یا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرما دیا, تو وہ باتیں ہم کو معلوم ہیں. تو ہم جب تک کہ رسول کی تعلیمات کو اپنائیں گے نہیں, فضول کاموں سے بچیں گے نہیں, لغویات سے نہیں بچیں گے, ہم آخرت کے لیے کوئی کوشش کوئی جد و جہد نہیں کر سکتے. یہ آیت ہمیں دراصل الرٹ کرتی ہے, ہمیں احساس دلاتی ہے کہ تم سب کو رسول کی پیروی کرنی ہے, تم سب کو رسول کی ہدایت پر عمل کرنا ہے. کیونکہ جو قومیں رسولوں کی بات نہیں مانتی وہ گمراہ ہو کر رہ جاتی ہیں, وہ دولین کہلاتی ہیں, جیسے کہ یہود. آپ لوگ جو لوگ تعلیم القرآن کیے ہوئیں گے جانتے ہوں گے کہ سورہ آراف میں دراصل تمام انبیاء کے واقعات پہلے بات تو بیان کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا واقعہ بہت ڈیٹیل میں ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی کہ پہلے کی جو قومیں تھیں, جو انبیاء کے پیروکار تھے, وہ بھی اسی طرح غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے. انہوں نے اصل کتاب کو فراموش کر دیا تھا اور بس جو ان کے لوگوں کی خود ساختہ باتیں تھیں توڑ مروڑ کر اسی کو دین بنا کر پیش کر دیا تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے یہود کو بھی مخاطب کیا, یہود کی بھی سب تمام احکامات چینج ہو گئے تھے کیونکہ شریعت سب کی ایک جیسی ہے. تو اب یہود بھی اگر اسلام قبول کرتا ہے, یہود بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, تو اس کو قرآن کو فالو کرنا پڑے گا. قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ہم کو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنا رویہ درست رکھنا ہوگا, دنیا کی زندگی کو فضول کاموں سے اور لغویات سے بچانا ہوگا. اور آپ ایک لسٹ بنائے دیکھیں کہ لغویات کیا کیا ہیں. اب دیکھیں, بلا وجہ صرف بیٹھ کر سرچ کرتے رہنا, چینل سرچ کرنا بلا وجہ, ایک خبر دیکھ لی دوسری بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آج ہماری زندگی کا معمول ہو گیا ہے کہ 10 چینل سے 10 خبریں تو ضرور دیکھیں کہ فلاں چینل کیا کہہ رہے ہیں, فلاں چینل کیا کہہ رہے ہیں. سب کی ایک ہی بات ہوگی, ہم اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں؟ ہمارا ٹائم تو بہت قیمتی ہے. جو طالب علم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے 3 گھنٹے کیسے ایگزام کے لیے تیاری کرنی ہے اور کیسے مجھے اس میں پیپر فل کرنا ہے. اگر ہم نے اسی طرح سے دنیا میں دل لگا لیا تو یقین جانیے پھر آخرت سے غفلت کا شکار ہو جائیں گے. تو ہمیں انبیاء کی تعلیمات سے ہی سیکھنے کو ملے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, ہمارے زندگی گزارنے کے کیا رہنما اصول ہیں, کن کاموں سے ہماری آخرت سنور سکتی ہے اور کن کاموں سے ہم کو نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جس سے نقصان ہو سے بچیں اور جس سے فائدہ ہو اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور یہ انبیاء کی تعلیمات کے بغیر ناممکن ہے. انبیاء کرام کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ہمیں زندگی اور موت کا صحیح تصور فراہم کرتے تھے, کہ وہ ان کی تعلیمات ہی یہ تھیں کہ انسان غفلت سے نکل آئے اور سیدھے راستے پر چلے تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اونچا مقام حاصل کر سکے. تو انہوں نے موت اور زندگی کا صحیح تصور دیا انبیاء اکرام نے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, وہی موت کا بھی اختیار رکھتا ہے. اس نے زندگی دے کر چھوڑ نہیں دی اپنے بندوں کو, بلکہ تمام باتیں ہمیں سکھا دیں. پھر اس دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے, یہ کانسیپٹ, یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانی پڑے گی کہ ہم ہمیشہ نہیں رہنے کے لیے آئے دنیا میں. یہ تو چند روزہ زندگی, ہمیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. اور ہمارے پیارے اور عزیز جب چلے جاتے ہیں دنیا سے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں دنیا کی کیا حقیقت ہے, کہ انسان کے دنیا میں رہتے ہوئے کتنے کام ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بچے کی شادی کرنا ہے, وہ فلاں کے لیے گھر لینا ہے, فلاں کے لیے کام کرنا ہے, فلاں کے لیے کام کرنا ہے. ہزاروں دل میں سوچ رہتی ہے لیکن زندگی کب تک ساتھ دے ہمیں نہیں پتہ. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, موت بھی وہی دے گا لیکن اس کا وقت مقرر نہیں ہے, لہٰذا اس کو غفلت میں نہ گزاریں. دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے, دنیا ہمارے لیے عارضی ٹھکانہ ہے اور یہاں سے ایک دن ہمیں چلے جانا ہے. اس لیے کہا تھا نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. واقعی میں کہ یہاں پر کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے, ہم لہو لعب کے لیے نہیں آئے, غفلت میں زندگی نہیں گزارنی ہم کو, ہم کو تو ہوش و حواس میں رہ کر زندگی گزارنی ہے. پھر ہماری زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم رسول کی پیروی کریں. رسول اکرم نے ہمیں صحیح کانسیپٹ دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے, جب سے آپ کو نبوت ملی تھی 40 سال سے لے کر 63 ایئرس تک, ان پورے 23 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنا کوئی وقت بیکار میں گزارا ہو یا گنوایا ہو؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 23 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں کامیاب کام کیا، کامیاب طریقے سے آپ نے تربیت بھی کی صحابہ کی، آپ نے جنگیں بھی لڑی، آپ اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے رہے، لیکن فضول کاموں میں آپ نے وقت نہیں لگایا۔ تو ایک مومن کی زندگی کا مقصد، یعنی جب وہ زندگی گزارتے تو بامقصد زندگی ہوتی ہے اس کی، وہ ایسی الل ٹپ کاموں میں اپنی زندگی نہیں گزار دیتا، بلا وجہ بیٹھے ہیں واٹس اپ لے کر، جو بیٹھے ہیں تو بس واٹس اپ کے میسیجز ہی چیک کر رہے ہیں، بس ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں اب، یا پھر کوئی اور نئی نئی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، اس میں بیٹھے اس میں بھی اپنا ٹائم ضائع کر دیا، بلا وجہ کی گپ بازیاں ہو رہی ہیں جس میں فضول باتیں بھی ہو رہی ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر دیا۔ تو ہم کو لسٹ بنانا چاہیے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ میں اور آپ اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں، کہیں ہم غفلت کا شکار تو نہیں ہیں۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ ایک مسافر ہو راہ چلتے، اور اجنبی کی طرح، جیسے کہ تم ایک اجنبی ہو یہاں کے لیے، اسٹرینجر، جس کو کچھ معلومات نہیں ہے دنیا میں کیا رکھا ہے، اور واقعی میں ہم سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، تو کیوں غفلت کا شکار ہیں ہم، کیوں ہم غفلت میں زندگی گزاریں، کیوں ہم آخرت کے لیے کام نہیں کرتے؟ تو غفلت ہے کیا اصل میں؟ غفلت یہ کہ اپنے انجام سے بے خبر ہونا، اپنے نفع اور نقصان کی فکر نہ ہونا، یعنی ایک غافل انسان دراصل لاپرواہ بھی ہوتا ہے اور لا علم بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ میں کن کاموں میں لگا ہوا ہوں، کن کاموں کی وجہ سے میرا نقصان ہو سکتا ہے آخرت کا، اور کن کاموں کی وجہ سے میرا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا غافل انسان دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی دونوں بھی طرف اس کو کوئی پھر ملتا نہیں ہے، اس کو اجر نہ کوئی فائدہ۔ تو جس انسان کو اپنے نقصان کی فکر ہے، وہ کبھی اس دنیا میں غافل رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ہمیشہ الرٹ رہے گا، وہ اپنے ہر وقت سے فائدہ اٹھائے گا۔ جیسے ماشاءاللہ جو لوگ بھی ابھی ماشاءاللہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں اسٹوڈنٹس کہ جو کئی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ایسا نہیں کہ کلاس اٹینڈ کرنا بڑی بات ہے، اصل چیز ہے اس پر عمل کرنا، تو اسی لیے تو اٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ عمل کر سکیں، اور کم از کم اتنا وقت تو دین کے کاموں میں جا رہا ہے، یعنی جتنا وقت آپ قرآن کے ساتھ بیٹھ کر گزار رہے ہیں، قرآن سیکھنے میں، سکھانے میں، سننے میں اور سنانے میں لگا رہے ہیں، یہ وقت دراصل آپ کا اصل وقت ہے۔ کل یہی وقت کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھنی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جہاں جہاں وقت گزارا تھا سب کے بارے میں پوچھو کہ کہاں گزارا تھا وقت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، کہ جوانی کہاں گزاری، عمر کن کاموں میں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ آپ دیکھیں کتنے امپورٹنٹ سوال ہیں، اور یہ سوالوں کے جواب مجھے اور آپ کو پہلے سے تیار رکھنے ہوں گے کہ کہاں گزاری جوانی کے دن، اسپیشلی کیونکہ جو ینگ ایج ہوتی ہے اس میں انسان کی تمام تمنائیں، امنگیں، عزم، ارادہ، حوصلہ سب تازہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے انسان۔ تو اسپیشلی اسی لیے جوانی کے تعلق سے سوال ہے کہ جو اپنی ینگ ایج تھی، جب ساری قوتیں عروج پر تھیں، وہ وقت کہاں لگا دیا، جب تم دین کا کام کر سکتے تھے، دین کی تبلیغ کر سکتے تھے، اور بھی بہت سارے اچھے کام کر سکتے تھے، لیکن تم نے ان اوقات کو کہاں لگایا، گیمز کھیلنے میں، بلا وجہ بلا بیکار کی باتیں کرنے میں، اور پھر عمر کن کاموں میں لگائی، پھر پوری عمر کا بھی سوال ہوگا، پھر مال سے ریلیٹڈ سوال ہے، اور پھر آخر میں علم سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کل آخرت میں بغیر سوال جواب کیے یا جوابات دیے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، لہٰذا ابھی سے اپنے جوابات کو تیار رکھیں، اور اپنا ٹائم ٹیبل بھی بنائیں کہ صبح سے لے کر رات تک میں کیا کرتی ہوں، میرے کون سے کام ہیں جو مجھے آخرت میں فائدہ دیں گے۔ تو ہمیں اس قرآن سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، چونکہ قرآن ہی ہماری زندگی ہے، قرآن ہمیں زندگی دیتا ہے، قرآن ہمیں آخرت کی زندگی بھی کامیابی سے دے گا اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، یعنی قرآن پر چل کر قرآن کو اپنا رہنما بنا کے ہم زندگی گزاریں گے تو یہ آخرت میں بھی ہمیں ساتھ دے گا، آخرت تک ہمیں پہنچائے گا، ہماری منزل مقصود ہم پا لیں گے۔ تو اس قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون جنت والے ہیں، کون دوزخ والے ہیں، کون جہنم سے بچ سکے گا، کون جنت میں داخل ہو سکے گا۔ 2-3 مثالیں ہم دیکھیں گے صحابہ اکرام کی کہ کیسے وہ اس دنیا سے آخرت کے کامیابی کے کام لیتے تھے۔ یہ وہ لوگ غافل نہیں تھے آخرت سے، وہ دنیا سے غافل ہو گئے تھے بلکہ. اور آج ہمارے کیا معاملہ ہے کہ ہم دنیا میں انوالو ہو گئے اور آخرت سے غافل ہو گئے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں، عشر مبشرہ میں سے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک آگے جا کر ان کا سلسلہ مل جاتا ہے نسب کا، اور بہت یعنی بہت بوڑھے نہیں ہوئے تھے، جو طاعون کی بیماری پھیلی تھی اسی میں ان کا انتقال ہوا تھا، شہید یعنی ایک طرح سے وہ درجہ ان کو ملا تھا. ان کے بارے میں آتے کہ جب وہ سیریا اور ایران عراق ہوتے ہوئے بہت ساری فتوحات انہوں نے کی، ماشاء اللہ بہت بہادر بھی تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کمانڈر بنایا تھا آرمی کا، اور کچھ دن کے لیے وہ کسی علاقے کے گورنر بھی بنے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب سیریا بلایا گیا اور تھوڑے دن کے لیے یہ صحابی وہاں ٹھہرے تھے ابو عبیدہ بن جراح، تو جب عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہنچے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ ان سے بہت متاثر تھے اور بہت گرویدہ تھے ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی ہر بات کی وجہ سے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے ماشاءاللہ، بہت نیک تھے، بہت متقی تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے گھر میں بیٹھے اور دیکھا تو کہا کہ، اور جبکہ وہ یعنی ابھی کمانڈر ہیں اور وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس علاقے کے مین ہیڈ بھی ہوئے، تو کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی ہے نہیں، نہ کوئی نوکر چاکر دکھائی دے رہا ہے، نہ کوئی اور لوگ، کیسے تم گزارا کرتے ہو، کھانا کہاں سے آتا ہے، کیسے بنتے؟ تو کہا کہ امیر المومنین، زندگی تو جہاد میں گزر رہی ہے، یعنی سفر میں گزر رہی ہے، تو میں نے یہ تمام چیزیں ان کی کھٹکھٹ ہی نہیں رکھی اپنی زندگی میں، بس جب ضرورت پڑتی ہے، جب کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب جو بھی کچھ ملا گھر میں پکا لیتا ہوں اور خود ہی کھا لیتا ہوں، اور یعنی مجھے غلام کی ضرورت محسوس نہیں، کیوں میں غلام سے کام لوں. پھر انہوں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں، نہ کوئی پیالہ ہے، نہ کوئی پلیٹ ہے، نہ کوئی کچھ بھی چیز نہیں ہے، تو کہا کہ اے ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ اور عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے ان کی حالت دیکھ کر کہ تم نے کیسی سادہ زندگی گزاری. تو انہوں نے تو ابو عبیدہ بن جراح نے آپ دیکھیں کہ ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہ ہماری کیسی ہونی چاہیے. حالانکہ یہ ابو عبیدہ بن جراح وہی صحابی تھے جن کے پاس شام کے جتنے مذہبی پیشوا تھے نصارہ کے، وہ بیت المقدس کی کنجیاں ان کے پاس دینے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی سادگی آپ دیکھیے، ان کی سادگی، ان کے دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، ان کے یہاں کوئی نوکر چاکر نہیں تھے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود کرتے تھے، اور پھر بھی ان کی عاجزی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. آج ہمارا کیا معاملہ ہے، کس طرح سے ہم دنیا میں انوالو ہے؟ کہا جاتا ہے ان کے گھر میں کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن رکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ فتنوں میں پڑ جائیں گے، تو انہوں نے فتنوں سے بچنے کے لیے وہ بستی سے دور کہیں ایسے مقام پر چلے گئے رہنے کے لیے جہاں زیادہ لوگ نہیں تھے یا کوئی نہیں تھا، تاکہ بلا وجہ کسی سے بات کر کے گناہ نہ ہوں. حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ تم سب کے ساتھ رہو، ایسے اکیلے نہ رہو، لیکن وہ اپنے خود کی ان کی ذاتی اصل میں سوچ تھی کہ نہیں، مجھے بہت زیادہ انوالو نہیں ہونا ہے دنیا میں، تو لہٰذا ایک طرف جا کر آباد ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ جب ان کے گھر میں دیکھا گیا تو کیا چیزیں تھیں ان کے پاس کھانا بنانے کے لیے، ایک چمٹا جو پکڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک وہی ہنڈیا ٹائپ کوئی چیز جس میں کھانا بنتا ہے، دال بنتی ہے، اور واللہ اعلم وہ مٹی کی تھی یا کس چیز کی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں مٹی کے ہی ہوتے تھے یہ سارے برتن بھی. اور یہ سب دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے ایک دن کہنے لگے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کہ تم نے یہ کیا سانپ بچھو جمع کر رکھے ہیں؟ اب آپ سوچئے کہ ان کو کس قدر دنیا کے جو ساز و سامان تھے اس سے بھی ان کو بے رغبتی ہو گئی تھی. اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے، ہماری خواہشات تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں، ہم اس قدر غفلت کا شکار ہیں کہ ہم کو صرف دنیا 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 جمع کرنے کی فکر ہے کہ بس دنیا ہماری اچھی گزرے، آخرت کس نے دیکھی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، جبکہ جب دیکھ لیں گے، یہ کانسیپٹ ہو گیا ہمارا بھی. تو یہ ابو عبیدہ بن جراح، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ سب صحابہ، یہ وہ صحابہ تھے جو رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے، اور کیسے انہوں نے مسافرانہ زندگی گزاری، کیسے وہ لوگ ایک اجنبی کی طرح تھے اس دنیا میں کہ کوئی ساز و سامان بھی جمع نہیں کیا. مسافر کیا کرتا ہے آپ بتائیے، کہ بہت بڑے بڑے سامان لے جاتا ہے، لگیج نہیں، بلکہ وہ چاہتے کہ مختصر سے مختصر سامان ہو اس کے ساتھ راستے میں، تاکہ کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اس کو. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہم کو ملتی ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو رونے لگے، لوگ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یا ابو ہریرہ، کیا آپ موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں نہیں، بالکل نہیں، موت تو برحق ہے، وہ تو آ کر رہے گی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ابو ہریرہ نے ایک ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس کی دوسری طرف کیا ہے اسے خود خبر نہیں. یعنی اتنی نیک کام کر کے بھی صحابہ کرام فکر مند رہتے تھے کہ ابھی ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. سبحان اللہ, اتنے نیک کام کر کے بھی ان کی پوری زندگی. آپ دیکھیں ابو ہریرہ نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک حصہ پڑھتے تھے, احادیث کا ریویژن کرتے تھے, ایک حصہ رات کا تہجد پڑھتے تھے, اور ایک حصہ سوتے تھے. بس ایسے ان لوگوں نے زندگی گزاری. وہ لوگ آخرت کے انجام سے باخبر تھے, اس لیے وہ غافل نہیں ہوئے. آج آپ دیکھیں ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے, کھیل کود تماشوں میں, بیکار کے کاموں میں, جبکہ وہ لوگ تعلیم و تدریس سے تعلق رکھتے تھے. دن رات ان کا کام ہی یہ تھا, ابو ہریرہ کا, کہ دن رات لوگوں کو رسول اللہ کی احادیث سنایا کرتے تھے, ماشاءاللہ. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کن کاموں کی وجہ سے ہم غفلت کا شکار ہیں. ایک لسٹ آپ بنائیے پلیز, جیسے میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ لسٹ نہیں بنائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کن کاموں میں انوالو ہو کر آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں. اور قرآن میں اس لیے کہا گیا کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ غفلت میں ڈال رکھا ہے تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال حاصل کرنے کی دھن نے, اور اسی وجہ سے تم یہاں تک قبروں تک پہنچ جاتے ہو. یعنی تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے, تب تمہیں ہوش آئے گا تو کیا فائدہ. تو اصل بات تو یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہوش و حواس میں لایا جائے. موت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پرکھیں, جانچیں کہ میں غافل تو نہیں ہوں, میں رسول اللہ کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں ان کے مطابق عمل کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں, میرے گھر والے, میں خود, میرے خاندان والے. تو آخرت میں اس وقت انسان افسوس کرے گا. ہمیں قرآن میں ایسے کئی جملے ملتے کہ یا ویلتا, یا ویلتی, یا حسرت, کہ ہائے افسوس, ہائے حسرت, پشیمانی, پچھتاوا, کہ کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا, کاش میں نے دنیا میں ایسا کر لیا ہوتا. تو وہ کاش 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 کہنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم آج کچھ کر لیں. اور بہت سارے مسلمان بھی کہیں گے کیونکہ انہوں نے بھی زندگی ایسے ہی گزار دی تھی, ان کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے. تو آخرت میں انسان افسوس اور حسرت اور یاس کا شکار ہوگا کہ کاش اس نے دنیا میں نیک عمل کر کے آگے بھیجے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا ہی میں کیے گئے نیک کام کل آپ کو آخرت میں فائدہ دیں گے, لہٰذا اس دنیا کو برا بھی نہ کہو. تو آج ہم خواہشات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کے کاموں نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے. آپ دیکھیں صحابیات تھیں, کیا ان کا زیادہ تر وقت کچن میں گزرتا تھا؟ نہیں. آج ہم نے کیا کر لیا اپنے آپ کو, زیادہ تر وقت ہمارا ہم سمجھتے کہ مسلمان عورت, سوری جو بھی ہے گھر میں مسلمان نہیں, جو بھی عورت ہے بس اس کا وقت زیادہ کچن میں گزرے. جو بہو یا جو بیٹی زیادہ کچن میں رہے گی وہ بہت اچھی. تو ایسے 24 گھنٹے اگر آپ کچن میں لگا دیں گے تو آپ کی اپنی ذاتی جو بھی آپ کی عبادات ہیں, جو اذکار ہیں, جو ڈیلی کے صبح شام کے روزمرہ کے اذکار ہیں, وہ کب پڑھنے کے لیے آپ وقت نکالیں گے؟ دین کے کاموں کے لیے وقت آپ کب نکالیں گے؟ اپنی خود کی آخرت کو سنوارنے کے لیے وقت آپ کب نکالیں گے؟ تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کون سے چیز آپ کے لیے, کون سے کام آپ کے لیے زیادہ اہم ہیں اور کون سے غیر اہم ہیں. تو غیر اہم کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن و سنت کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. کیونکہ دیکھیں لا علمی کا علاج تو صرف علم حاصل کرنے میں ہے, اور لا علمی انسان کو جاہل اور گمراہ بنا دیتی ہے اور راستے سے بھٹکا دیتی ہے. تو قرآن و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں, ہم قرآن کو پڑھیں, پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا خیر ہے, کیا شر ہے, کن کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور کن کاموں میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے تاکہ ہم جنت حاصل کر سکیں. ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے واقعہ رکھوں گی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا, کہ کیسے وہ آخرت کے تعلق سے فکر مند ہو گئے تھے جبکہ بالکل ینگ ایج میں تھے. کہا رہے تھے کہ صرف 20 یا 19 کے نوجوان تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا, اور شروع سے چونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور تورات بھی پڑھتے رہتے تھے پہلے سے, یعنی پڑھنے لکھنے والے بندے تھے, تو قرآن انہوں نے شروع سے ہی لکھنا شروع کر دیا. رسول اللہ کی احادیث انہوں نے شروع سے ہی لکھنا شروع کر دی, اور کئی احادیث وہ لکھ بھی چکے تھے, رسول اللہ کو پڑھ کر سنا بھی چکے تھے, اور انہوں نے اپنے صحیفے کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا جبکہ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگ جانتے تھے. تو بہرحال عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بارے میں آتے کہ اتنے ینگ ایج میں ان کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا تھا. ان کے بارے میں ان کے والد نے ایک بار آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ دیکھیے عبداللہ رات بھر قرآن پڑھتا رہتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے, آپ اسے تھوڑا سمجھائیے کہ دوسرے بھی کچھ اور کام ہے دنیا میں. تو رسول اکرم نے ان کو ایک دن بلایا عبداللہ بن عمر کو اور کہا کہ اے عبداللہ کیا ایسا اور ایسا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے یعنی ان کو ذاتی طور پہ روزے رکھنا پسند ہو گیا جب بھی وہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ بہت زیادہ ہے، تم ایسا کرو کہ پیر یا جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو، یا مہینے کے جو تین روزے ہوتے ہیں ایام 20 کے روزے بس وہ رکھ لیا کرو۔ تو فوراً کہہ پڑے اور گھبرا اٹھے، کہنے کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ، میں تو اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتا ہوں، یعنی آپ مجھ پر ایسی پابندی نہ لگائیں، میں اس سے زیادہ نیک کام کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں روزے رکھنے کی۔ رسول اکرم نے پھر اور تھوڑے سے بڑھا دیے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بہت کم ہے، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تب رسول اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو۔ تو پھر اس پر راضی ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے کہ قادر کے رات رات بھر قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ تب پھر ان کے والد نے آ کر ان کی شکایت کی کہ دیکھیں عبداللہ پوری رات قیام میں گزارتا ہے، کیونکہ وہ لوگ نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اصل میں وہ ہماری جیسا تلاوت کے لیے الگ سے لے کر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ویسے بیٹھنا بھی جائز اور درست ہے کہ قرآن کی تلاوت آپ کریں، لیکن اصل قرآن کی تلاوت وہ لوگ رسول اللہ بھی اور صحابہ کرام بھی نماز میں کیا کرتے تھے، تہجد میں اسپیشلی۔ تو عبداللہ بن عمر سے رسول اکرم نے پوچھا کہ کیا تم پوری رات نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کہنے لگے کہ کوشش کرتے، یعنی ایک رات میں تقریباً پورا قرآن کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے۔ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا تھا، پورا نہیں نازل ہوا تھا، لیکن وہ کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، آپ نے کم کرتے گئے کرتے گئے، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ نہیں، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یہاں تک کہ پھر آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ نہ کرو، یعنی کم سے کم 3 دن ہونا چاہیے قرآن کی مکمل تلاوت کے لیے۔ اور صحابہ کرام ماشاءاللہ ایک ہفتے میں ایک پورا قرآن مکمل تلاوت کے ساتھ ختم کیا کرتے تھے، مکمل کرتے تھے پڑھنا اس کو۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھے بغیر گزارا نہیں۔ اگر ہم غفلت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات حاصل کرنا ہوگا، ہمیں قرآن سے جڑے رہنا پڑے گا، کیونکہ یہی قرآن ہماری زندگی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی زندگی۔ یہ ہمیں وہ رہنما اصول دیتا ہے قرآن، جس پر چل کر ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو قرآن اور سنت کی پیروی کرنا ہوگی، اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگانا پڑے گا، غفلت میں نہیں۔ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ رومے ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں۔ سوری یہ اسپیلنگ مسٹیک ہوئی ہے۔ یعنی جو گھوڑے کی لگام ہوتی ہے باغ، تو جب ایک مسافر بیٹھ گیا اس کے اوپر، تو اب وہ گھوڑا ایسے سر پر دوڑا چلا جاتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا، وہ گھوڑا بھاگ رہا ہے۔ تو ہم بھی ایک ایسی سواری پر سوار ہیں اور ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم کب رکنے والے ہیں، کب ہماری سواری کا ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آج انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، آج انسان غافل ہے کہ اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کام کرنے ہیں، کیسی زندگی گزارنی ہے۔ جب تک ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل نہیں کریں گے، ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیسے اس دنیا میں اجنبی رہ کے اور اپنے آخرت کو کامیاب بنا کر وہ چلے گئے دنیا سے، اور ہمارے لیے ایک نشان راہ چھوڑ گئے۔ انہیں کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی زندگی گزاری، ہر لمحے سے انہوں نے نیکی کشید کی ہے، ہر لمحے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اپنے وقت کو، اپنے کاموں کو انہوں نے ایسے کنسٹرکٹیو کاموں میں لگایا تھا، مفید کاموں میں، کہ ان کو اس کی وجہ سے آج بھی اجر ملتا رہ رہا ہے الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دن رات علم حاصل کرنا اور علم پہنچانا اسی دھن میں لگے رہتے تھے، اور دور دراز سے کہا جاتا ہے ان کے پاس لوگ آتے تھے علم سیکھنے کے لیے، ان کے پاس ان کے حلقے میں ایٹ اے ٹائم کئی ہزار لوگ ہوتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دور دراز سے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ان کو تعلیم و تدریس دے کر پھر وہاں ہم دین کا کام ان سے کروائیں گے۔ تو اب دیکھیں پہلے کے لوگ تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اتنے کام کر گزر گئے وہ لوگ۔ آج میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بتائیے، میرے اور آپ کے پاس کیا جمع پونجی ہے؟ کیا آج ہم غافل نہیں ہیں؟ ہم خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سمجھتے کہ ہم بہت اچھے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں، جن جن کاموں میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، اس کی آپ کو پیروی کرنی پڑے گی، تب ہی ہم غفلت سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ آخرت سے غفلت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا کہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مومن بھلا اپنے کاموں کو، اپنے ٹائم کو فضول کاموں میں کیسے لگا سکتا ہے، یا اپنے آپ کو کیسے فضول کاموں میں انوالو کر سکتا ہے؟ تو بہرحال غفلت سے بچنا ہے، الرٹ رہنا ہے، تو پھر ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کتاب کی تعلیمات کو حاصل کرنا پڑے گا، اس کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کتاب سے علم حاصل کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننا ہوگا، تبھی ہم غفلت سے بچ سکتے ہیں، تبھی ہم صحیح زندگی گزار سکتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس صرف پکنک، پارٹی، گھومنا پھرنا، ہلا گلا، بس اور کچھ نہیں. کچھ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں انٹرنیٹ پر، جب بیٹھے تو جو گھنٹوں گزر گئے اسی پر بیٹھے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ لوگ سرچ کرتے رہتے ہیں، بس ان کا کام یہ کہ سرچ کرتے رہنا، فلاں چیز کتنے میں ہے، آن لائن کیا سیل چل رہا ہے، یہ وہ، پتہ نہیں کیا کچھ، پورا ان کا ٹائم اسی میں چلا جاتا ہے. تو کیا کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا؟ نہیں. تو بہرحال غفلت سے جاگ جائیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں تاکہ آخرت بھی خوبصورت بن سکے، آخرت بھی کامیاب ہو سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم آخرت میں افسوس و حسرت اور یاس کا شکار ہوں کہ کاش میں نے دنیا کی زندگی میں یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا، اور پھر وہاں سے واپس آنا ناممکن ہے. اب کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی جس میں آپ جا کر کوئی نیک کام کر سکتے ہیں. تو صحابہ کی زندگی سے سبق سیکھیے. عائشہ رضی اللہ عنہ، لیکن انہوں نے اپنا پورا ٹائم کتنا بہترین گزارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ کئی سال تک زندہ رہیں ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے کبھی نہ پچھتائے نہ کوئی ایسے الفاظ کہے، بلکہ دن رات طالب علموں کا تانتا بندھا رہتا تھا ان کے گھر کے پاس، ان کے حجرے کے پاس. لوگ دور دراز سے آتے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے احادیث سیکھا کرتے تھے. تو سکھانے والے بھی الحمدللہ اس بات کو جاننے والے کہ ہمارا یہ وقت ہمیں کیسے گزارنا ہے، اور سیکھنے والے بھی جانتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیے، غفلت سے باہر آ جائیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریے تاکہ ہم نقصان سے بچ جائیں، جو آخرت کا نقصان ہے اس سے بچ جائیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو تاکید کرتے تھے، بار بار آپ ان کی تربیت فرماتے تھے، بار بار آپ مختلف مثالوں سے بات کو ان کے ذہن نشین کراتے تھے کہ دیکھو دنیا میں دل نہ لگاؤ، دیکھو دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اصل ہمارا جو مقام ہے وہ آخرت میں ہے، وہاں کامیابی ہم کو ملنی چاہیے. تو بہرحال یہاں پر وہی نسخہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پیغمبر ہیں، سب کے لیے ہیں، اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو زمین اور آسمان کا تنہا مالک ہے. اور سب سے بڑھ کر جو بات ہمیں بتائی گئی کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اور ہم کو ایمان لانا ہے اس بات پر کہ خیر اور شر کا مالک، ہم کو حیاتی دینے والا، ہم کو موت دینے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں. جس کی جہاں لکھی ہوں گی وہاں آئے گی. بس انسان کو چاہیے کہ وہ غفلت سے چونک جائے، وہ صحیح راستے پر چلے، اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگائے. تو جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی باتوں کو مانتا ہے اور نبی کی پیروی کرتا ہے، تو وہی راہ راست پر ہوگا. کیا آیا ہے؟ لعلکم تہتدون، وہی ہدایت یافتہ ہوگا یا وہی سیدھے راستے پر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کے ہم غفلت سے بچنے والے بنیں اور اپنے زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے والے بنیں تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.